أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا حکومت الہی قرآن کریم میں موضوع ہے اور عرض ہوا تھا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منشور ہدایت ہے، ہدایت کا نظام بطور جامع اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے تمام بشریت کے لیے، اور اس کا مرکز نظام ہدایت حکومت کو قرار دیا ہے، حکومت الہی۔ اسی بنا پر تمام آسمانی کتابوں کے اندر حکم ہے حکومت الہی کے قیام کا، اور تمام انبیاء الہی مامور ہیں حکومت الہی کے قیام پر۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کے اندر نظام ہدایت کو ذکر کیا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ان کی حکومتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں مامور کیا حکومت پر، اور کس طرح کی حکومتیں وجود میں آئیں، اور کس طرح انہوں نے فرمان خدا عملی کیا، اور اسی بنیاد پر پیروان قرآن و مخاطبین قرآن کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی سابقہ امتوں کی طرح نظام ہدایت الہی برپا کرنے کے لیے اس کا مرکز و اساس و بنیاد یعنی حکومت الہی قائم کریں۔ اس روح سے حکومت الہی کا قیام واجبات میں سے ہے و فرائض میں سے ہے، جس طرح سے انفرادی فرائض ہیں، ہمارے عبادی فرائض ہیں، نماز فریضہ ہے، واجب ہے، و روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکاة واجب ہے، و دیگر واجبات ہیں عبادی وغیرہ عبادی، ان سے اہم تر واجب قیام حکومت الہی ہے۔ لیکن دین اسلام کے ساتھ سابقہ ادیان کی طرح ایک مشکل یہ پیش آئی ہے کہ اس دین کو جس طرح سے سمجھ کر تبلیغ کرنا چاہیے تھا ایک مکمل نظام حیات کے طور پر، اس طرح سے اس کی تبلیغ نہیں ہوئی۔ بعض حصہ دین کا بیان کیا گیا ہے اور بعض حصہ دین کا چھوڑ دیا گیا ہے۔ وہ حصہ جو ترک کر دیا گیا ہے، متروک دین، اس میں بہت اہم مطالب موجود ہیں جن میں سر فہرست حکومت ہے، اور بعد میں دشمنان دین نے اس جدائی کو اور اس تفرقے کو زیادہ ہوا دی ہے، اور حکومت کو مکمل طور پر دین سے خارج کر دیا ہے، جبکہ قرآن سب سے زیادہ تاکید ہے، قرآن کی و اصرار ہے حکومت کے قیام پر، اور بغیر حکومت کے قیام کے نظام الہی قائم نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے کی آیات ذکر ہو رہی تھیں جن میں ہم سورہ مبارکہ آراف کی آیات تک پہنچے تھے۔ سورہ مبارکہ آراف کی کچھ آیات بیان ہوئی تھیں، آخری آیت کون سی ذکر ہوئی تھی سورہ آراف کی؟ ایک سو اٹھائیس اور انتیس۔ سورہ مبارکہ آراف میں آیا 137 میں ذکر ہے پھر نظام الہی و حکومت الہی کا سابقہ اقوام کے اندر، بلکہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا بطور عام ذکر ہوا ہے، اور یہ قانون ہر حکومت کے ہر امت کے اندر، بعض امتوں نے اس کو سمجھا ہے و لاگو کیا ہے، اور بعض نے اسے متروک رکھا ہے۔ یہود کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اکثر احکام الہی کو ترک کرنے کے چکر میں ہوتے تھے، ان کا ارادہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم احکام خداوندی کو بجا لائیں، بلکہ احکام الہی کا مذاق اڑانا، تمسخر کرنا اور احکام الہی کے اندر ٹال مٹول کرنا، انبیاء کے ساتھ الجھنا اور انبیاء کو تنگ کرنا، اذیتیں کرنا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا کہ جو آج مکمل طور پر مسلمانوں کے اندر موجود ہے اور مسلمانوں کے بعض طبقات میں ہیں کہ ہو بہو بنی اسرائیلی رویہ اور یہود کا رویہ ہے ان کا، کہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکام کو چھوڑ دینا، اپنی مرضی کے مطالب کو لے لینا اور اپنی مرضی کو قرآن کے اوپر ٹھونسنا، جس طرح سے یہود کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا اور جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، یہ یہود کا نظریہ تھا، جہنم کی آگ، کوئی بھی نام کا بھی یہودی ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، لن تمسنا النار، ہمیں جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا ایامن معدودات، سوائے چند گنے چنے ایام کے، اور ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہودی جہنم چلا بھی گیا اپنے ناپاک کاموں کی وجہ سے تو اسے فوراً چھڑا لیا جائے گا، چونکہ یہودیوں کی پارٹی بہت مضبوط ہے، بہت سارے انبیاء ہیں بنی اسرائیل، اور یہ مضبوط پارٹی جلدی ہی یہودیوں کو جنت سے جہنم سے باہر لے آئیں گے، اور ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا، کوئی بھی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود اور نصارا کے، قرآن مجید نے ان تمام باتوں پر انہیں جھٹلایا ہے کہ اگر جنت تمہارے لیے مخصوص ہے تو پھر تم جہنم میں کیوں جاؤ گے، اور جہنم اگر تمہارے اوپر حرام ہے تو تم میں سے اکثر کو عذاب کیوں ہوگا، اس طرح قرآن نے ان کے ہر تخیل کو اور ہر اندازے کو تکذیب کیا، جھٹلایا ہے کہ یہ تمہارے من گھڑت عقائد ہیں جو دین فروش یہودی علماء نے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عوام پسند باتیں بنائی ہیں اور اللہ کے دین کو بیچا ہے، اس لیے ان علماء کو خطاب تھا کہ لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، اے علماء یہود اللہ کے دین کو بیچو مت، فروخت نہ کرو خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی ہیں، یہودی طریقہ کار، یہودی افکار اور بنی اسرائیل کے حربے، مختلف حربے استعمال کرتے تھے انبیاء کو تنگ کرنے کے لیے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو تو موسیٰ علیہ السلام کو الجھا دیا انہوں نے کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا دم کیسا ہو، اس کا سینگ کیسا ہو، اس کا سم کیسا ہو، سیدھی سی بات تھی، اور کہتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، موسیٰ بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں آپ، گائے ذبح کرنا، وہ یہودی یہ کہتے تھے یہ بہت مشکل بات ہے، ہمارے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے، اصلاً سمجھ میں نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور خود ہمیشہ طلب کرتے تھے کہ کبھی من و سلوا دو ہمیں، کبھی پکا پکایا دو ہمیں، کبھی کھیتوں میں اگنے والی چیزیں دو ہمیں، ہمیشہ مطالبات رکھتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اس طریقے کو قرآن نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کا مذہب رائج نہ ہو، مسلمانوں کا یہ معیار اور یہ مزاج نہ بنے، اس طرح کے دیندار نہ بنے مسلمان، لیکن متاسفانہ بن گئے ہیں، بالکل ہو بہو وہی نظریات، وہی تخیلات، وہی من گھڑت باتیں، اور یہود کے طریقہ کار میں سے ایک یہ تھا کہ وہ معتقد تھے نؤمن ببعض و نکفر ببعض، ہم کچھ دین کا حصہ قبول کرتے ہیں اور کچھ کا دین کا حصہ قبول نہیں کرتے، اور وہ حصہ جو دین کا انہیں پسند نہیں ہوتا تھا یا سخت تھا اسے چھوڑ دیتے تھے، یہی کام مسلمانوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت مکمل و جامع مقرر کیا، لیکن مسلمانوں نے تدریجاً آہستہ آہستہ اکثر حصہ دین کا چھوڑ دیا اور ان سے چھڑوا دیا گیا، جس میں سے عرض کیا ہے کہ سر فہرست مسئلہ حکومت الہی و حکومت دینی ہے، اسے مکمل طور پر ظالموں کے سپرد کر دیا گیا، حکمرانوں کے سپرد کر دیا گیا، شہنشاہوں کے بنو امیہ، بنو عباس و عثمانی خلفاء، اور پھر اس دور میں جمہوریت کے حوالے کر دیا گیا، مسلمان فارغ ہو کر صرف اپنی انفرادی عبادتوں میں مشغول ہو گئے ہیں، اور جو مرکزی نظام ہدایت کا اصل سرچشمہ تھا یعنی حکومت الہی حکومت دینی اسے چھوڑ دیا ہے۔ بعد میں انشاءاللہ باس آگے جائے گی اور واضح ہو جائے گا کہ امامت کی مہجوریت اور امامت کے نظام کے نافذ نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ حکومت لوگوں کے دین سے نکال دی گئی تھی، حکومت کو غیر دینی عمل قرار دیا گیا، اور اس وجہ سے فاسق و فاجر اور فاسد لوگوں کا حق حکومت پر ثابت کر دیا گیا، مان لیا گیا، لیکن جن کے لیے خدا نے یہ حق مقرر کیا گیا تھا ان کا انکار کر دیا گیا، اور وہ انکار ابھی تک جاری ہے۔ جن کو حق حکومت ہے آج کے زمانے میں، ان کے حق حکومت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، اور جن کو حق حکومت نہیں ہے ان کو مانتے ہیں، حتیٰ جن کو اللہ نے مامور کیا ہے حکومت الہی تشکیل دینے پر، وہ خود مل کر تعاون کر کے ان کو حاکم بناتے ہیں جنہیں حق حکومت نہیں ہے، جن کے لیے ممنوع ہے حاکم بننا، جو قابل ہیں و اہل ہیں یا جن کا کام الہی حکومت بنانا ہے، وہ بھی شامل ہو کر طاغوتی حکومت و غیر الہی حکومت تشکیل دیتے ہیں۔ یہ طرز دینداری کی قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور ہم غور کریں، توجہ کریں کہ کہیں ہم تو اس میں مبتلا نہیں ہیں۔ وہی طریقہ کار جس کی مذمت کی ہے قرآن مجید نے، کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی کتنی واضح آیات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوانین ذکر کیے ہیں، یا کسی واقعے کے ساتھ یا کسی حادثے کی صورت میں، یعنی کوئی رسول اللہ کے زمانے میں ایسا واقعہ یا حادثہ پیش آیا ہے، اس کی مناسبت سے ایک قانون بیان کر دیا گیا ہے، جیسا آج کل بھی بشری نظام میں، انسانوں کے سسٹم میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوراً اس واقعے کے بعد ایک عام قانون بنا دیا جاتا ہے۔ مثلاً فرض کر لیں کہ ایک اوور لوڈ بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ مثلاً ہلاک ہو جاتے ہیں یا جان بحق ہو جاتے ہیں، تو فوراً گورنمنٹ بیٹھ کر ایک قانون بنا دیتی ہے کہ کسی بس والے کو اوور لوڈنگ کا حق نہیں ہے۔ یہ حادثات، واقعات، ایکسیڈنٹ باعث بنتے ہیں کہ قوانین مقرر کیے جائیں یا قوانین کا اعلان کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح مختلف مواقع پر ان قوانین کا اعلان کیا ہے۔ کچھ قوانین گزشتہ قوموں کے حالات اور قصے بیان کرتے ہوئے قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ قوانین عام ہیں۔ گزشتہ سال اسی ماہ مبارک رمضان میں یہیں پر اسی مکان میں ایک اور بہت بنیادی بحث شروع کی تھی، وہ حدوری رہ گئی۔ اس سال ارادہ تھا کہ اسی بحث کو جاری رکھا جائے، سنن الہی یعنی الہی قوانین اور انسانی زندگی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطے بنائے ہیں جن کے اوپر انسانی زندگی کو قائم ہونا ہے، اور ان ضابطوں کے مطابق انسانی زندگی کا جو انجام ہونا ہے، یہ بات شروع کی تھی، اور کچھ قوانین و سنن ذکر ہوئے تھے لیکن مکمل نہیں ہوئی تھی بات۔ لیکن اس دفعہ یہ بھی ایک قانون الہی ہی ہے، سنت الہی، تشکیل حکومت الہی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف، ساتواں سورہ قرآن مجید کا، اور اس میں آیا 137 ہے، 137۔ اس میں فرمایا، خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا التي باركنا فيها وتمت كلمات ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون، بنی اسرائیل ہی کے واقعہ کے ضمن میں خداوند تبارک و تعالی نے ایک عام قانون فارمولا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، ان سے پہلے والی قوموں کے لیے بھی تھا اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل کو قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے ایک عبرت کے نمونے کے طور پر، ایک قوم جس کے نشیب و فراز بہت زیادہ ہیں، جس نے عروج و زوال کا زمانہ دیکھا ہے، بہت اعلیٰ عروج پر بھی پہنچی ہے بنی اسرائیل کی قوم۔ حضرت سلیمان نبی کی حکومت بنی اسرائیل کا اوج کا زمانہ تھا، یعنی اس وقت بنی اسرائیل پورے عالمین پر برتری رکھتے تھے اور غلبہ رکھتے تھے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کی ذلت کا زمانہ شروع ہوا، اور قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یعنی جب انہوں نے عزت کا راستہ اختیار کیا، خداوند تبارک و تعالی نے ان کو عزت کے اوج پہ پہنچایا، لیکن جب انہوں نے ذلت کا راستہ اختیار کیا، اس وقت اللہ تعالی نے انہیں ذلت کی اتھا گہرائیوں میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا کہ اب قیامت تک ذلیل رہیں گے یہ لوگ، خصوصاً یہود، اور آج بھی ذلیل ہیں، اگرچہ انہوں نے برہم اپنا بہت بنایا ہوا ہے، یہ بات پہلے کی ہے برخلاف رائج میڈیا تصور کے کہ دنیا ساری یہود کے قبضے میں ہے، ایسے نہیں ہیں۔ یہود ذلیل ترین مخلوق ہیں، آج بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، مسیحیوں کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، بلکہ شیاطین کے ہاتھ کا کھلونا ہے یہود آج بھی۔ یہ تأثر و تصور غلط ہے کہ دنیا ساری یہود کے قبضے میں ہے، الٹ ہے، یہود ذلیل غلام کی حد تک بنے ہوئے ہیں، اور بارہا مختلف مواقع پر گفتگو میں یہ نقطہ بیان ہوا ہے، یہ کئی مواقع پر اس طرف رجوع کر سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں قانون ذکر کیا ہے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے اس قوم کو جسے ضعیف کر دیا گیا تھا، سرکوب کر دیا گیا تھا، جسے بہت سختی کے ساتھ کچلا گیا تھا، ضعیف، کمزور اور ناتوان بنا دی گئی تھی جو قوم، سب دشمنوں نے مل کر، حکمرانوں نے مل کر، حکومتوں نے و دہشت گردوں نے مل کر جس قوم کو سرکوب کیا، کمزور بنایا، ہم نے اس قوم کو وارث بنایا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، پہلے گزری بھی ہے آیت، بعد میں بھی آئے گی، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے یہ قانون مختلف آسمانی کتابوں میں ذکر کر دیا ہے کہ ان الارض للہ یورثھا، خدا اپنے بندگان خالص و صالح کو وارث بنائے گا، زمین خدا کی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا نے مستضعفین کو اس کا وارث بنانا ہے۔ یہاں پر اس آیہ میں ہے کہ ہم نے ایسا کیا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل پسی ہوئی قوم تھے، اور ایسی قوم تھے جنہیں ضعیف کر دیا گیا تھا، ستم ان کے اوپر بہت زیادہ ڈھائے گئے، انہیں غلام بنایا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا، ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، اور ہر ظلم جو ان کے ساتھ کیا جا سکتا تھا ان پر روا رکھا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تقدیر بدلی، اور اس قوم کو خدا نے نہ صرف اس ظلم سے نجات عطا کی، بلکہ اس قوم کو خدا نے زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، عربی قانون کی روح سے اس کا معنی یہ بنتا ہے جو مسلسل کمزور چلے آ رہے تھے، مسلسل ان کو سرکوب رکھا گیا تھا، مسلسل ان کو پائمال کیا گیا، مسلسل ان کا حق چھینا گیا تھا، کئی صدیوں تک جو مستضعف و مظلوم واقع ہوئے تھے انہیں خدا نے اٹھایا، اس پستی سے نکالا اور انہیں زمین کا وارث قرار دیا، اور فرمایا کہ نہ زمین کے ایک ٹکڑے کا یا ایک شہر کا یا ایک ملک کا، بلکہ مشارق زمین و مغارب زمین، مشرق و مغرب دونوں کا ان کو وارث بنا دیا گیا۔ مشرق و مغرب کی وراثت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ حکومت تھی وسیع، کہ جس میں اگر ان کی سلطنت میں ایک نقطے پر ایک نقطے پر سورج غروب ہوتا تھا تو دوسری جگہ پر سورج طلوع ہوتا تھا. ابھی پاکستان میں ایسے نہیں ہے, پاکستان چھوٹا سا ملک ہے جس میں سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہی ہو جاتا ہے, پھر کئی گھنٹوں کے بعد, 24 گھنٹوں کے بعد یا کہیں 12 گھنٹوں کے بعد طلوع ہوتا ہے. لیکن براعظم ایشیا کہہ لیں یا زمین کا نصف حصہ ایسا ہے کہ اس کے ایک طرف سورج غروب ہوتا ہے, جو ہی غروب ہوتا ہے دوسری طرف سے طلوع ہو جاتا ہے. ایک ہی ملک کے اتنی وسعت ہے کہ اس کے ایک کونے پہ سورج ڈوبتا ہے, دوسرے کونے سے سورج نکل آتا ہے. یعنی اتنی وسیع ہے یہ زمین. اللہ تعالیٰ نے محروم قوم, مستضعف قوم, کمزور قوم کو اتنی بڑی برتری عطا کی کہ مشارق و مغارب زمین کا وارث بنا دیا. اللاتی بارک نفیہا, اور پھر اس میں خدا نے برکت دی ان کو. وتمت کلمات ربک, ربک الحسنی, کلمات ربک الحسنی, اور تیرے رب کا کلمہ حسنی, یہ خود اصطلاح ہے قرآن مجید کی, تیرے رب کا کلمہ حسنی بنی اسرائیل کے حق میں کامل ہو گیا, مکمل ہو گیا. کلمہ حسنی نظام الہی بھی ہے, کلمہ حسنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے, کلمہ حسنی خدا کا حکم بھی ہے, فرمان بھی ہے. ان سب کو کلمات حسنی خدا کہا گیا ہے. قرآن مجید میں چند مرتبہ اس لفظ کا تکرار ہوا ہے, کلمات الہی و کلمہ حسنی. بنی اسرائیل کے حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون, کلمہ حسنی یعنی قانون, یہ ضابطہ یہ قانون کہ ہم زمین کے کمزوروں کو زمین کا وارث بنائیں گے, یہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا یہ قانون. لیکن بہت ساری قوموں کے حق میں ابھی پورا ہونا باقی ہے. کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ کمزور قومیں جب تک ذلت کا راستہ اختیار کریں گی وہ وارث نہیں بن سکتی, بلکہ محکوم اور غلام رہیں گی. لیکن جس دن عزت کا راستہ اپنائیں گی, اس دن خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں زمین کے مشارق اور زمین کے مغارب کا مالک بنا دے گا, وہ وارث بنا دے گا. ایک زمانہ مسلمانوں کا ایسا ہی تھا, مسلمانوں میں اسلامی حکومت نہیں تھی, مسلمان حکومت تھی. مسلمان حکومت یعنی طاغوتی حکومتیں مسلمانوں نے بنائی ہوئی تھیں, جیسے بنو امیہ و بنو عباس کی حکومتیں جب بنی تو اتنا وسیع قلمرو تھا ان کے پاس, مشارق و مغارب کے وارث تھے یہ لوگ. بنو عباس کے زمانے میں اسلامی ریاست میں ایک جگہ سورج ڈوبتا تھا اور دوسری جگہ طلوع ہو جاتا تھا, ایک جگہ شام ہوتی تھی دوسری جگہ صبح ہوتی تھی, اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کا تھا. لیکن آج صورتحال مختلف ہو گئی ہے, چونکہ مسلمانوں نے وہ راستہ ترک کر دیا ہے. یہ ذہن میں رہے کہ عموماً اسکولوں کی اور کالجوں کی تاریخی کتابوں کے اندر اس زمانے کو اسلامی دور لکھا جاتا ہے, جو غلط ہے. یہ طاغوتی دور ہے اسلام کے اندر, مسلمانوں کے اندر. بنو امیہ کا دور, بنو عباس کا دور, عثمانیوں کا دور الہی حکومتیں نہیں تھیں, شیطانی حکومتیں تھیں, انسانی حکومتیں تھیں, ظالم حکومتیں تھیں. جس طرح برصغیر میں آئے بہت سارے بادشاہ و شہنشاہ, کبھی مغل آئے, کبھی لودھی آئے, کبھی منگول آئے, کبھی فلاں آئے, انہوں نے آ کر ہندوستان پہ چڑھائی کی, ہندوستان پہ آ کر قبضہ کیا اور آ کر مسلمان حکومتیں قائم کی. یہ مسلمان حکومتیں نہیں تھیں, طاغوتی حکومتیں تھیں. بابر کی حکومت طاغوتی حکومت تھی, اور اسی طرح سلطان محمود غزنوی کی حکومت طاغوتی حکومت تھی, لودھیوں کی حکومت طاغوتی حکومت تھی, غوریوں کی حکومت طاغوتی حکومتیں تھیں. بیچ میں انہوں نے مذہب کا جھانسا دیا لوگوں کو, جس طرح عالمگیر نے اور بعض دیگر نے مذہب کے لیے بیچ میں آ کر کاروائیاں کیں, چونکہ اپنے ساتھ علماء کو لاتے تھے. یہ جو بھی حملہ ور آتے تھے ہندوستان کی طرف, اپنے ساتھ علماء کو لاتے تھے, وہ علماء ان کی مدد کرتے تھے حملے کرنے میں. لیکن انہوں نے حکومتیں جب بنائیں تو طاغوتی شہنشاہیت کی حکومتیں بنائیں, اور انتہائی صفاق اور ظالمانہ حکومتیں انہوں نے قائم کیں, اور اسے ہم اس ہندوستان کا اسلامی زمانہ کہتے ہیں. نہ یہ بھی, جس طرح انگریز طاغوتی حکومتیں تھیں, وہ مغل بھی طاغوتی حکومتیں تھیں، الہی حکومت نہیں تھی، نظام الہی نہیں تھا. ہماری کتابوں میں ہمیں انہیں اسلامی نظام یا اسلامی حکومت یا اسلامی حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے، ان بادشاہوں کی حکومت کو. وَتَمْ أَبِي كَلِمَةِ خُدَا، قانون خدا پاکستانیوں کے حق میں پورا نہیں ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس وقت ایرانیوں کے لیے تمت كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، بہت ساری قوموں کے لیے، عراقیوں کے لیے ابھی پورا نہیں ہوا قانون خدا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمت کلمت ربک الحسنی علی العراقیین، چونکہ عراقیوں کو جب موقع ملا الہی نظام قائم کرنے کا انہوں نے جمہوری نظام قائم کر دیا، یا مصریوں کو موقع ملا الہی نظام قائم کرنے کا انہوں نے جمہوری نظام سامری کا نظام قائم کر دیا. اس لیے ابھی کلمہ خدا و قانون خدا عراق و مصر میں پورا نہیں ہوا، پورا ہونا باقی ہے ابھی، اگر وہ قوم و ملت خود چاہے کہ خدا و تعالیٰ انہیں وارث بنا دے زمین کے مشارق و مغارب کا. کس طریقے سے یہ مقام بنی اسرائیل کو نصیب ہوا کہ وہ مشرق زمین اور مغرب کے زمین میں، مغرب زمین کے ایک ہی وقت میں وارث و حاکم و حکمران بنے؟ بما صبروا، استقامت و ثبات قدم کے ذریعے سے. یوں نہیں کہ آسمان سے پوٹلی میں ڈال کر ان کو یہ وراثت دے دی گئی کہ تم جیسے بھی ہو یہ تمہارا حق ہے. یہ قانون خدا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. مفت میں جو جنت دے، یاد رکھ لو کہ وہ نہیں ملے گی آپ کو بغیر کچھ کیے، نہ دنیا میں بغیر کچھ کیے انسان کو مقام و مرتبہ و عزت نصیب ہوتی ہے، نہ آخرت میں. جو بھی آپ کو یہ بات بتائے کہ آپ ذاتن نسباً اور کسی بھی وجہ سے مستحق ہو اس فضیلت کے، لیکن آپ نے اس کے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے، یقین جان لو یہ جھوٹا وعدہ ہے. جو کام ہم نے کیا نہیں ہے، جس کے لیے محنت نہیں کی، زحمت نہیں کی، وہ چیز کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی. بنی اسرائیل کو کب یہ مقام ملا؟ بما صبروا، انہوں نے استقامت دکھائی، الہی نظام کی طرف بڑھے اور اس راہ میں قائم رہے، استقامت دکھائی، ثبات قدم دکھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وراثت زمین و آسمان عطا کر دی ہے. وہ نہ صرف بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، جو مظلوم تھے و محکوم، انہیں وراثت دی، بلکہ ان کے دشمن کو خدا نے تیس نیس کر دیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. فرعون اور قوم فرعون نے جو نظام قائم کر رکھا تھا، ہم نے اس کو تدمیر کر دیا. قرآن مجید میں تدمیر تہس نہس کرنے کو کہتے ہیں. درختوں کے پتے یا کھیتوں میں جو فصل اگتی ہے خشک ہو جاتی ہے، بعد میں اب آج کل یہ مشینوں سے کیا جاتا ہے تصفیہ، بھوسا اور دانہ الگ کیا جاتا ہے. پہلے بیلوں کے ذریعے سے، کوٹنے سے یہ کام کیا جاتا تھا، یعنی ایک جگہ پر گندم کو پھیلا کر خشک کاٹ کے اس کو کچھ عرصہ رکھتے تھے، دھوپ لگتی تھی، گندم کا تنکا پودا خشک ہو جاتا تھا، اور اس خشک پودے کو پھر زمین پر پھیلا کے اس کے اوپر جانور دوڑاتے تھے. وہ جانور گندم کے پودوں کو پیس دیتے تھے، بوسا بنا دیتے تھے. اس کام کو کہتے ہیں تدمیر، دمرنا یعنی بالکل تہس نہس کر دینا، ختم کر دینا، اس کا حلیہ بگاڑ دینا، بالکل پاؤڈر بنا دینا اس کو، یہی کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو ختم نہیں کیا، تدمیر کیا ہے، ان کو تدمیر کیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے، ان کو کچھ بھی باقی نہیں بچا. جن پر فرعون حکومت کر رہا تھا و ظلم ڈھا رہا تھا، انہیں ہم نے زمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا اور فرعون کو تہس نہس کر دیا اور اس کے نظام کو. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، یعنی فرعون اور اس کی قوم بھی نابود ہوئے، لیکن یہاں پر ان کی قوم کی یا اس کی اپنی ذات کی نابودی نہیں بیان ہو رہی، بلکہ مَا كَانَ يَصْنَعُ، جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، جو سسٹم تھا ان کا حکومتی، اس نظام کو ہم نے تدمیر کر دیا. اسی کا نام انقلاب ہوتا ہے. انقلاب تبدیلی، ہر تبدیلی کو انقلاب نہیں کہتے، انقلاب کہتے ہیں ایک حکومت، فاسد حکومت، نہ مطلوب و نا پسندیدہ حکومت، وہ ختم ہو ایک آئیڈیالوجی کی مدد سے، ایک عوامی تحریک اور ایک عوامی حرکت کے نتیجے میں، اور سابقہ جو فاسد طاغوتی نظام ہے وہ تہس نہس ہو جائے، کچل دیا جائے۔ مرسی کس چیز کا گرفتار ہوا، شکار ہوا؟ مرسی آیا، اس نے آ کر اپنے تئیں حکومت جمہوری تشکیل دی، عوامی حکومت تشکیل دی، لیکن سابقہ طاغوتی حکومت کے جتنے مہرے تھے وہ سارے قائم رہے۔ انقلاب اسلامی ابھی تک کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ طاغوتی نظام کا کوئی مہرہ باقی نہیں بچا، ان کو تدمیر کیا گیا۔ ہر انقلاب کے اندر تدمیر کا عمل شامل ہوتا ہے کہ شیطانی نظام، فاسد نظام، اس کو جب تک تدمیر نہ کیا جائے، اس کو کچلا نہ جائے، تہس نہس نہ کیا جائے، اس وقت تک الہی نظام قائم نہیں ہوتا، برپا نہیں ہوتا۔ وما کانوا یعرشون، اور جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ سب کچھ خداوند تبارک و تعالیٰ نے نابود کر دیا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یوسف میں، سورہ اعراف کے بعد سورہ یوسف ہے، سورہ یوسف میں آیا 21 اور 22 میں حکومت الہی کا و نظام الہی کا ذکر ہے۔ یہ 12واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ سورہ مبارکہ یوسف میں توجہ فرمائیں، ابھی یہ بعض لوگ ہیں جو اس قسم کے قصے بیان کر کے غلط نتیجے لیتے ہیں، جس طرح خوارج، انہوں نے یہ نعرہ بنایا تھا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حق حکومت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے نعرہ نکالا انہوں نے، ان الحکم الا للہ، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ خوارج نے اس سے غلط استفادہ کیا، امیر المومنین کی حکومت کی نفی کرنے کے لیے انہوں نے یہ نعرہ بنایا، ان الحکم الا للہ۔ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بہا الباطل، کہ قرآن کی آیتیں لے کر ان سے باطل نظام کی تائید لینا یا باطل راہوں کے لیے تائید نکالنا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حضرت یوسف کے قصے سے، حضرت یوسف کی داستان سے باطل نظام کے اندر رہنے کا جواز نکالتے ہیں، کہ جس طرح حضرت یوسف گئے مثلا فرعون مصر کے پاس اور اس کی حکومت میں چلے گئے، تو اس طرح بس ہمارے لیے بھی جائز ہے فرعونوں کی حکومت میں جانا چونکہ یوسف بھی گئے۔ وہ قرآن میں نہیں پڑھتے کہ یوسف کیا ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا بہت سارے لوگ الٹے سیدھے کام کریں اور پھر کہیں کہ فلاں نبی نے ایسے کیا تھا، فلاں نبی نے ایسے، کہ کرتے ہیں یہ کام، خود ایک غلط کام کر کے اس کو معصومین کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ معصومین نے بھی معاذ اللہ یہ کام کیے ہیں۔ جس طرح بہت سارے لوگ ہیں جو کسی قیام و مبارزہ میں حصہ نہیں لیتے اور کہتے ہیں ہم امام حسن کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اہل صلح ہیں ہم، ہر باطل کے ساتھ ہم صلح کریں گے، وہ بھی امام علیہ السلام کو بھی متہم کر رہے ہیں، گناہکار ہیں، مجرم ہیں یہ لوگ جو امام حسن علیہ السلام کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہی امام حسن علیہ السلام کی ولادت آ رہی ہے، نیمہ ماہ رمضان ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ بحث کریں گے۔ عرض کریں گے مسئلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت یوسف کو حکومت تک پہنچایا، اللہ نے پہنچایا، خدا نے حضرت یوسف کو یہ مقام و مرتبہ عطا کیا۔ حضرت یوسف کی داستان مفصل ہے، ابھی فلم بھی ایک بنی ہے اسی قرآنی مضمون کے اوپر، لیکن اس میں فلمی پہلو زیادہ ہے اور قرآنی پہلو کم ہے، وہ جو کچھ دیکھیں وہ سارا آپ یہ نہ سمجھیں سب قرآن ہے، وہ اس میں بعض ڈرامیٹک پہلو بھی موجود ہے، فلمی، ایک فلم کو دلچسپ بنانے کے لیے وہ اس کے اندر خاص قسم کی اداکاریاں یا ڈائلاگ اسکرپٹس لکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ فلم دلچسپ ہو جائے، جذاب ہو جائے۔
ہفتہ کے اوپر جانے کے لیے باوان قرآن کا
حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں بہت حکمت ہے، بڑی خوبصورت داستان ہے، اور اس کے اندر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ حضرت یوسف کا پورا واقعہ انسان کے لیے، مخاطب قرآن کے لیے، وقاری قرآن کے لیے سراپا ہدایت ہے، نور ہے، یہ ہدایت محض ہے۔ اس کو خوبصورتی کے ساتھ تفسیر کی ضرورت ہے، اس واقعہ کو۔ وہ معلوم ہے آپ کو کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، 12 یوسف تھے، اور یوسف کو بھائیوں نے حسد کی وجہ سے جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور پھر باپ سے، والد سے آ کر کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، جھوٹ بولا، اور پھر اس کے بعد جدائی ہو گئی حضرت یوسف کی اپنے خاندان سے، اپنے والد سے۔ حضرت یعقوب ان کے فراق میں روتے رہے، اور پھر اس طرح سے حضرت یوسف مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے کنویں میں تھے، وہاں سے ایک کاروان نے پانی نکالنا چاہا کنویں سے، اور انہیں محسوس ہوا کنویں میں کوئی انسان ہے، تو وہ نکالا انہوں نے کنویں سے، اور پھر لے گئے جا کر مصر میں، اس بازار میں بیچ دیا انہوں نے، فروخت کر دیا۔ اور ایک حکومتی اعلیٰ افسر مصری حکومت کا اس نے خرید لیا حضرت یوسف کو، اور خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے دیکھا بچہ اچھا ہے، مؤدب ہے بہت، کہا اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں ہم۔ لیکن جب حضرت یوسف اسی گھر میں پروان چڑھے، جوان ہوئے، تو وہی خاندان جنہوں نے خریدا تھا، جس عورت نے اور مرد نے، وہی عورت اس نے ناپاک نگاہوں سے حضرت یوسف کو دیکھنا شروع کر دیا، اور آخر کار وہ عورت اتنی ناپاک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ آخر کار اس نے گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف کو۔ حضرت یوسف نے اسے انکار کیا، اور اس کے بعد چونکہ وہ سرکاری اعلیٰ افسر کی بیوی تھی، اس نے پروپوگنڈا یہ کیا کہ یوسف نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے۔ بارکیف چونکہ حکومتی وسائل تھے، انہوں نے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا، زندان میں ڈال دیا۔ بعد میں اس نے خود اقرار کیا اور کیس چلا۔ اس کیس میں ایک، اب یہ ثابت کیسے کریں کہ یوسف بے گناہ ہیں؟ ایک بچے نے، چھوٹے سے بچے نے، اتنا باشعور بچہ تھا کہ بڑے مشکل میں پڑ گئے کہ اب کیسے حل کریں مسئلے کو، حضرت یوسف کی بے گناہی۔ تو ایک بچے نے کہا کہ آپ یہ دیکھو کہ یوسف کی قمیض کدھر سے پھٹی ہوئی تھی، آیا پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی یا سامنے سے؟ تو جب دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ تو بچے نے کہا کہ یوسف بے گناہ ہے، کیوں کہ یہ گویا باہر جا رہے تھے اور اس عورت نے انہیں پکڑا ہے، اس وجہ سے اس بچے کی تدبیر۔ بعض اوقات اللہ بچوں کے ذہن میں ایسی حکمت ڈال دیتا ہے کہ اس بچے کی تدبیر سے حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ باہر کیا، حضرت یوسف نے پھر بھی چاہا کہ جیل میں ہی رہوں، عورتوں کی مکاری سے بہتر ہے زندان۔ حضرت یوسف نے اللہ سے چاہا کہ رب السجن احب الیا، اے پروردگار جیل اچھی لگتی ہے مجھے عورتوں کی اس مکاری سے، عورتوں کی سازش سے جیل اچھی ہے۔ اس لیے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنا ایمان کبھی بھی نہ آزمائیں دو چیزوں کے اوپر، ایک عورتوں کے بارے میں اور ایک مال کے بارے میں، 100% ایمان میں ناکام ہو جائیں گے آپ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں حضرت یوسف جیسا پاک انسان ہی بچ سکتا ہے، ورنہ معمولی انسان پھسل جاتا ہے۔ حضرت یوسف نے پھر بھی پناہ مانگی، کہا ان عورتوں سے دور ہی رہوں بہتر ہے، جیل میں رہوں، زندان میں رہوں بہتر ہے ان عورتوں کے درمیان رہوں تو، چونکہ عورتیں آلودہ کر دیتی ہیں انسان کو، اس وجہ سے نامحرم عورتیں دور رہے۔ البتہ محرم عورتیں بھی خراب کرتی ہیں انسان کو، یہ نہ کہیں کہ ساری نامحرم عورتیں، مرد کے لیے زنانہ ماحول مناسب ماحول نہیں ہے۔ ابھی یہ بریلر چوزے جو ہیں، جو نہیں برداشت کر سکتے سختی، ان کو محرم عورتوں نے خراب کیا ہے، نہ کہ نامحرم عورتوں نے، ماں نے، دادی نے، نانی نے، بہنوں نے، باجیوں نے، انہوں نے ان کو خراب کیا ہے۔ زنانہ ماحول مرد پیدا کر ہی نہیں سکتا، زنانہ ماحول میں کبھی انسان کے اندر مردانگی نہیں آتی۔ ایک دفعہ مرد کو نکلنا چاہیے گھر سے باہر، تاکہ اس کے اندر مردانہ اوصاف، مردانہ حالت پیدا ہو، مردانہ جرأت، شجاعت پیدا ہو۔ گھر میں رہے گا وہ زنانہ کام ہی کرتا رہے گا. جیسے بعض مرد ہیں آپ ان کو گھروں میں دیکھیں تو وہ جھاڑو لگاتے ہیں, برتن دھونے لگ جاتے ہیں, چادریں ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. بعض مرد گھر کے جھاڑ پھونک میں لگے رہتے ہیں, لیکن بعضوں کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی, وہ اپنے بیرونی گھر سے باہر کے مردانہ کام کرتے ہیں, گھریلو امور میں مداخلت نہیں کرتے. وہ کسی شخص کو اسی طرح کا جو عورتوں مثلا جو بیوی کا غلام ہو اس کو اردو میں کہتے ہیں زن مرید. بیوی کا غلام جو ہو زن مرید, جی زن مرید, زن رن پنجابی میں کہتے ہیں, اردو میں نہیں, اردو میں زن کہتے ہیں, زن زن مرید اردو میں زن کہتے ہیں, زن مرید. فارسی والے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں زن ذلیل, یعنی عورتوں کا ذلیل شدہ آدمی. ایک زن ذلیل کو دوسروں نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بیوی برتن دھونے میں تمہاری مدد کرتی ہے, تو اس نے کہا کہ نہ, الٹ ہو گیا. اسے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم برتن دھونے میں اپنی بیوی کی مدد کرتے ہو, تو اس نے کہا کہ ہاں کرتا ہوں چونکہ وہ بھی کپڑے دھونے میں میری مدد کرتی ہے, اس لیے میں برتن دھونے میں اس کی, یعنی دونوں کام کرتا ہے یہ بیچارہ, کپڑے بھی دھوتا ہے اور برتن بھی دھوتا ہے, جھاڑو بھی دیتا ہے, سارے کام کرتے ہیں. زن ذلیل بن جاتا ہے انسان, محرم عورتوں میں رہے زیادہ تو آخر کار زن ذلیل ہو جاتا ہے, اور نامحرم عورتوں میں رہے تو ایمان سارا زائل ہو جاتا ہے, زائل الایمان ہو جاتا ہے, یا ذلیل ہوتا ہے یا ایمان اس کا زوال پذیر ہو جاتا ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ بچوں کو جس صنف کے ہیں, جو بچیاں ہیں ان کو مرد بنا رہے ہیں, بچیوں کو اوپن جین پہنا کے باہر بھیج دیتی ہیں عورتیں, اور لڑکوں کو گلے لگا کے گھر میں بٹھا لیتی ہیں, لڑکیوں کو لڑکا بنا رہی ہیں اور لڑکوں کو لڑکیوں والا مزاج بنا رہی ہیں. باہر کے عورتوں کا مکر قرآن نے کہا ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ ہے, شیطان کا مکر کمزور ہے اور عورتوں کا مکر قوی ہے, بہت قوی ہے. حضرت یوسف جیسا پاک انسان, پاک جوان بچ سکتا ہے, باقی سب پھنس جاتے ہیں اس میں. بڑے بڑے لوگ پھنسے ہیں, مثال دی تھی آپ کو کل امام حسن مجتبیٰ کا سپہ سالار اعلیٰ, وہ مکر میں پھنس گیا عورتوں کے. اس طرح سے بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, بہت بڑی بڑی شخصیات عورتوں کے دام میں پھنس گئی ہیں, نہیں نکل سکیں عورتوں کے دام سے. حضرت یوسف کے واقعہ میں بہت خوبصورت پہلو ہیں, اسے کسی مناسب فرصت میں مستقل موضوع قرار دینا چاہیے, تفسیر کا اور ہدایت کے پہلو جوانوں کے لیے اس میں خوبصورت ہیں. یہ سارا واقعہ قرآن مجید نے ذکر کیا اور اس کے بعد یہ فرمانا ہے وقالا. پہلے اس میں کہ جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, آیا 19 میں ہے, وجاءت سیارۃ, ایک قافلہ آیا, فارسلوا واردہم فعدل دلوا, انہوں نے اپنا بندہ اتارا یا ڈول پھینکا کنویں کے اندر, اور وہ ڈول جب گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں نیچے تو انسان ہے. قال یا بشرا ھذا غلام, جب وہ پانی کا ڈول باہر نکالا تو اس میں بچہ بیٹھا ہوا تھا, تو کہنے لگے یا بشرا, حیرت کے ساتھ کہ تعجب ہے کہ پانی کے بجائے کنویں سے بچہ نکل رہا ہے. ھذا غلام فأسروه بزاعتن, خوب انہوں نے یوسف کو اسیر بنا لیا, اپنا قیدی بنا لیا, اور ایک بزاعت کے طور پر کہ یہ قیمتی چیز ہے نہ, قیمتی انسان, قیمتی چیز ہے, اسے بیچیں گے. چونکہ وہ تاجر لوگ تھے اور اس وقت غلامی کا دور تھا, انہوں نے کہا بہترین ایک اور مفت میں چیز ہاتھ لا کے اسے بھی بیچیں گے جا کر بزاعت کے طور پر. واللہ علیم بما یعملون, اور وہ لوگ یوسف کو نکال کر لے گئے. اب توجہ کریں کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر جو عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, وہ حضرت یوسف کی جلد اور چہرہ اور رنگت دیکھ کر نہیں تھی, چونکہ بچہ بچپن میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, جب جوان ہو جاتا ہے داڑھی نکل آتی ہے تو خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے. مردوں میں بچوں میں یہی ہے کہ جب تک وہ داڑھی مونچھ نہ نکلے تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اب حضرت یوسف کنویں سے نکالا تو یعنی لکھا ہوا کہ انہوں نے کنویں میں چھلانگیں لگا دیں حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر کہ یا بشرا یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے پس کودو کنویں کے اندر. نہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مہنگا بکے گا, ٹھیک ہے یہ قیمتی چیز ہاتھ لگ گئی ہمارے. وہاں نہ ہاتھ کاٹے انہوں نے نہ گلے کاٹے اپنے. وہ جو حسن یوسف قرآن ذکر کر رہا ہے وہ سیرت یوسف کا حسن ہے نہ صورت یوسف کا حسن ہے. اور وہ عورتیں بھی جو متاثر ہوئیں وہ حضرت یوسف کی رنگت سے نہیں متاثر ہوئیں, حضرت یوسف کی سیرت سے متاثر ہوئیں. حضرت یوسف ایسے نبی ایسا نہیں ہوتا. توجہ کریں, یہ جو معروف ہو گیا ہے ذاکر و خطیب و مفسروں نے حضرت یوسف کو جس طرح پیش کیا ہے کہ ایک بہت ہی چہرہ خوبصورت ہے اور جدھر دیکھتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے. حضرت یوسف کو دیکھ کر لوگوں کی شہوت نہیں ابھرتی تھی. اور نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے دیکھ کر لوگوں کے اندر شہوت ابھرنا شروع ہو جائے. یہ تو حسن نہیں ہے شہوت ابھارنا, جس طرح ابھی کرتے ہیں یہ جو ٹائٹ لباس پہنتے ہیں عورتیں اور مرد, ٹائٹ لباس پہننے کا یا ہاف لباس پہننے کا یا چپکا ہوا لباس پہننے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نمائش کرنا چاہتے ہیں اپنے جسم کی, یعنی اپنے آپ کو شہوت انگیز بنانا چاہتے ہیں کہ دوسرے دیکھ کر ان کی شہوت ابھرے. یہ دعوت ہے دوسروں کو, شہوت انگیزی کی دعوت ہے. جو بھی ٹائٹ لباس پہنتا ہے, باریک لباس پہنتا ہے, چپکا ہوا لباس پہنتا ہے, ہاف لباس پہنتا ہے, گویا دوسروں کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم مجھے دیکھ کر ایک شہوانی نگاہوں سے مجھے دیکھو, شہوت انگیز نگاہوں سے مجھے دیکھو اور تمہاری شہوت ابھرے. اس نگاہ سے مثلاً یہ عورتیں جو بن ٹھن کے آتی ہیں, کیوں بن ٹھن کے آتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اصل میں جس طرح مارکیٹوں میں, دکانوں میں, بازاروں میں آپ دیکھیں لوگوں نے خوبصورت چیزیں سجا کر شو روم بنائے ہوئے ہیں, ان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ کہ یہ قابل فروخت چیز ہے, اور یہ قابل فروخت چیز ایسی سجا کے رکھتے ہیں تاکہ دیکھنے والا اگر خریدنے کا ارادہ نہیں بھی ہے, اس کی خوبصورتی اور اس کی نمائش دیکھ کر وہ اس کا عاشق بن جائے, اس کو خریدار بن جائے اس کا. اب یہی ہے فلسفہ, بدن کی نمائش کا فلسفہ یہی ہے, بدن کی نمائش کا فلسفہ یہی ہے. مثلا یہ جو شیو کر دیتے ہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مرد داڑھی منڈوا دیتا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے؟ یعنی آپ کا یہ داڑھی بغیر چہرہ کیا کریں, کیوں یہ نمائش کر رہے ہیں آپ؟ یہ شو پیس کیوں بنایا ہے آپ نے؟ کس کو آپ پیش کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں, کسی کو اکسانا چاہتے ہیں, کسی کو بھڑکانا چاہتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زینت داڑھی قرار دی ہے, آپ داڑھی رکھو. کوئی امام معصوم دیکھیں بغیر داڑھی کے؟ سنا ہے کوئی امام ایسے گزرے جن کی داڑھی نہیں تھی؟ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی الٹا بلیڈ لگاتے ہیں, بڑھاپے میں بھی باز نہیں آتے. اب تو تجھ سے لوگ دیکھ کے دور بھاگتے ہیں, جھریاں چہرے میں پڑی ہوئی ہیں, کم از کم اب تو داڑھی رکھو یہ چہرے کی جھریاں چھپانے کے لیے. لیکن پھر بھی نہیں رکھتا, کیونکہ اس کے اندر, اس کو یہ شیطان اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی بھی میرا یہ لٹکی ہوئی جلد بھی لوگوں کو شہوت ابھار سکتی ہے, اب صرف نفرت ابھارتی ہے لوگوں کی. حضرت یوسف کو دیکھ کر لوگوں کی شہوت نہیں ابھرتی تھی, نہ عورتوں کی نہ مردوں کی. اور جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کہا؟ اکبر نہ ہو. انہوں نے دیکھ کر کیا کہا؟ اکبر نہ ہو. یہ جملہ عموماً مترجم, مفسر اور خطیب و ذاکر بھول جاتے ہیں, یہ چونکہ قرآن نہیں پڑھتے, قصہ یوسف کہیں اور سے پڑھتے ہیں, قرآن سے نہیں پڑھتے. قرآن میں ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کیا کیا؟ اکبر نہ ہو. کہا یہ تو بہت عظیم آدمی ہے, یہ تو گھٹیا اور پست آدمی نہیں ہے. انہوں نے اکبار کیا, یوسف کا اکبار کیا, یعنی یوسف کو بڑا سمجھا, بزرگ سمجھا, کہا یہ تو بہت عظیم انسان ہے. یہ اس کے بارے میں زلیخا نے جو غلط فہمی پھیلائی تھی کہ یوسف مثلا معاذ اللہ اس طرح کی شخصیت ہیں, عورتوں نے جب دیکھا تو کہا نہیں یہ تو بہت عظیم شخصیت ہے, یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے, یہ تو بہت بڑا آدمی ہے. یہ متاثر اور کہنے لگی یہ تو فرشتہ ہے. وہ آیا فرشتے شہوت انگیز ہوتے ہیں, فرشتے پاکی کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہا یہ تو بشر نہیں ہے, یہ فرشتہ ہے, یہ سیرت میں, پاکیزگی میں, طہارت میں فرشتہ ہے. یہ ایک انسان اپنی سیرت کو, اپنے باطن کو اتنا حسین بنا لے, یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ حسن جو خداوند تعالیٰ نے یوسف کو دیا تھا وہ سارا چہرے کا حسن. چہرے کا حسن کمال نہیں ہے, جتنا بھی حسین ہو انسان چہرے کا حسن کمال نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے. کسی نے اپنا چہرہ خود بنایا ہے؟ نہیں بنایا. جب خود نہیں بنایا تو یہ معیار بھی نہیں ہو سکتا. وہ چیز معیار ہے جو ہم نے خود بنائی ہے, جو ہم نے نہیں بنائی اسے معیار نہیں قرار دیا جاتا. یعنی خلقت معیار نہیں ہے, خلق معیار ہے. وہ حصہ انسان کے وجود کا جو انسان نے خود کیا ہے وہ معیار ہے. اور حضرت یوسف کا خلق عظیم تھا, وہ حسین تھا, وہ زیبا تھا. باہر کے اشارہ کیا ضمناً چونکہ حضرت یوسف کا ذکر آیا ہے, ہم نے حکومت حضرت یوسف کی خاطر یہ آیت بیان کی ہے. اس کے بعد ہے کہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلى دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروه. خوش ہوئے بہت, اس غلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہا یہ تو بضاعت ہے ہمارے پاس, یہ سامان تجارت ہے. خوشی کے ساتھ سرور حاصل ہوا ان کو اور اٹھا کر لے گئے کہ اسے بیچیں گے. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ. اب توجہ فرمائیں, جا کر انہوں نے بولی لگائی. اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی. ایک بڑی مچان بنائی جاتی تھی اونچی جگہ اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوتے تھے اور اس میں ایک ایک غلام سامنے لایا جاتا اور لوگ آ کر اس کو دیکھتے. کسی کو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے غلام چاہیے تھا, کسی کو باغات میں کام کے لیے, کسی کو گھروں میں کام کرنے کے لیے, کسی کو انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے. باہر کے غلاموں کو خریدتے تھے تاکہ گھروں میں آ کر کام کریں, اور سب کے سب تکڑے غلاموں کے پیچھے ہوتے تھے, موٹے تازے ہٹے کٹے 6-7 فٹ کے غلام, جن کے مسل نکلے ہوئے ہوں, پھولے ہوئے ہوں, تاکہ یہ غلام بھرپور کام کر سکیں. جس طرح کی ضرورت ہوتی تھی اس طرح کا غلام پیش کرتے تھے. انہوں نے کیا پیش کیا, چھوٹا سا بچہ, کہا یہ بھی قابل فروخت ہے. لوگوں نے کہا اس کو کیا کریں گے, یہ تو نہ کھیت میں کام کر سکتا ہے, بچہ ہے ابھی چھوٹا سا, اور شکل سے بھی لگتا ہے کہ کسی غلام خاندان کا نہیں ہے, اس لیے یہ تو ہمارے کام نہیں آ سکتا. کوئی بھی خریدار نہیں بنا, یوسف کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. کیوں تیار نہیں ہوا؟ اس لیے کہ غلاموں کو خریدا جاتا تھا کاموں کے لیے, اور انہیں نظر آ رہا تھا کہ یہ بچہ کسی کام کے لیے مناسب نہیں ہے. نہ فصل کاٹ سکتا ہے, نہ فصل کاشت کر سکتا ہے, نہ بھاری سامان اٹھا سکتا ہے, نہ اور گھریلو کام کر سکتا ہے, نہ کچن میں کام کر سکتا ہے. ایک جوڑا آیا تفریحی طور پر, انہیں پسند آ گیا یہ بچہ, چونکہ انہیں کام کی ضرورت نہیں تھی, کام کاج کے لیے انہیں نہیں خریدنا تھا. انہوں نے ویسے بے اولاد تھے اور گھر میں چاہتے تھے ایک بچہ ہو, یہ انہیں اچھا لگا کہ چلے اس کو لے جاتے ہیں, گھر میں رہے گا نہ کہ کام کرے گا گھر میں. خرید کے لے گئے, بعد میں انہوں نے پیشکش بھی کی کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں. منہ بولا چونکہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے. اور یہ قصہ اب بہت محاورہ بن گیا ہے, یوسف کو خریدنا. اردو میں, فارسی میں, عربی میں یوسف کی خریداری ایک محاورہ بن گئی ہے. یہ چیز بہت سارے شعرا نے اس کا ذکر کیا ہے, کہ بعض اردو شاعروں نے بھی لکھا ہے کہ جام بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی, اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے. یعنی جب جان بیچنے کے لیے آئے تو بغیر پیسوں کے بیچ دی, اے اہل مصر وضع تکلف کو دیکھیے. اچھا ہے حکم عقوبت سے پیشتر ایک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے. اس طرح فارسی میں بھی علامہ اقبال نے بھی یہی لکھا ہے کہ عصر من, وہ جو کل نقطہ بیان کیا تھا کہ علامہ اقبال, یا صبح بیان کیا تھا, علامہ اقبال بیدار کرتے رہے اپنی قوم کو, لیکن دیکھا کہ نہ, یہ لسی کے زیادہ عاشق ہیں, بیداری کے خواہش مند نہیں, بیدار ہونا نہیں چاہتے. یہ دمالی اور بنگڑالو قوم ہیں, یہ سامریوں کی زیادہ پسند کرتی ہے, بیدار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی. اس لیے علامہ اقبال نے فارسی میں کلام لکھنا شروع کیا, اور فارسی کے کلام کے آغاز میں علامہ اقبال نے یہ لکھا کہ عصر من دانندے اسرار نیست, میرا زمانہ سنجیدہ زمانہ نہیں ہے, اسرار کو سمجھنے والا زمانہ نہیں ہے, اہل فہم لوگ نہیں ہیں اس زمانے کے اندر, یہ سب کمیڈین ہیں, یہ سب کھیل کود دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی اہل اسرار نہیں ہے جو رازوں کو جانے, جو حقائق کو جانے, حقائق کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے اس زمانے میں. عصر من دانندے اسرار نیست, یوسف من بحر این بازار نیست, کہا کہ میرا یوسف اس پاکستانی بازار کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس یوسف کا خریدار کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر. یہاں کون سی چیزیں خریدی جاتی ہیں, یہاں چائنا کی چیزیں بہت خریدی جاتی ہیں, اور یوسف جیسا قیمتی متاع یہاں پر اس کا خریدار کوئی بھی نہیں ہے. یعنی علامہ اقبال نے اپنی فکر کو, اپنی بیداری اور شعور کی فکر کو یوسف سے تشبیہ دی ہے کہ یہ یوسفی افکار, یہ حسین ترین نظریہ, اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. اب ابھی بھی آپ دیکھ لیں, کوئی ہے خریدار بیداری کے افکار کا, امام خمینی کے افکار کا, اور امت کی عزت کے راستوں کا خریدار کوئی نظر آتا ہے؟ نہ, کوئی بھی خریدار نہیں ہے. عصر من دانندے یہ اسرار نیس, یوسف من بحر این بازار نیس. اور اس طرح سے فراوان ادب میں حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خریداری کو بیان کیا گیا ہے. وہ شرو ہو بے سمن ان بخش ان دراہم مادودہ, چند درہم کے بجائے بدلے میں اس عورت و مرد نے خرید لیا. وکانو فیہ من الزاہدین, اور یہ اس خریداری میں البتہ ان کی غرض دنیاوی نہیں تھی. وقالا الذی اشتراہ من مصر لامرأته, یہ شخص مصر سے جس نے یہ یوسف کو خریدا, اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اکرمی مسواں ہو, اس بچے کا احترام کرو, اس کی شخصیت بناؤ, اس کو اہمیت دو گھر میں. اسا ان ینفعنا, یہ ہمیں ممکن ہے فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا, یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. اگر وہ پاک مرد پاک تھا, عورت ناپاک تھی, مرد نے کہا کہ ہم اس کو بچہ اچھا ہے, اس کو بیٹا بنا لیں, عورت کے افکار میں شیطان تھا, اس نے کہا کہ نہیں, یہ شہوت انگیزی کے لیے. یہ دیکھیں کتنا فرق ہے یہاں پر, کہ مرد کس نگاہ سے یوسف کو دیکھ رہا ہے اور عورت کس نگاہ سے یوسف کو دیکھ رہی ہے. مرد کہہ رہا ہے کہ بچہ اچھا ہے, اسے پالیں, اس کا احترام کریں, اس کو شخصیت بنائیں, شخصیت دیں اس کو, شاید بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے. لیکن عورت کے دل میں اور بات تھی, اس کے دل میں فتنہ تھا. اکرمی مسواہ اسا ان ینفعنا اور نتخذ ولا اور نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض. خوب یہیں سے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی اپنے نامحرم دوست کو اپنے گھر لے کر نہ جائیں. گھر لے کر سے مراد یعنی اپنے ماں بہن کے سامنے اپنے دوستوں کو لے کر نہ جائیں, دینی دوستوں کو, انقلابی دوستوں کو بھی اپنے حرم کے ساتھ نہ ملائیں کبھی بھی جا کر, ماں اور بہن سے, بیٹی سے نہ ملائیں کبھی بھی جا کر, ہرگز. مردانہ ماحول میں ان کو رکھیں, گھروں میں لے جائیں, مہمان خانے میں رکھیں, عزت کریں اپنے دوستوں کی, گھروں میں آنا جانا رکھیں, لیکن ہرگز عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ نہ ہو, مکس نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ. عزیزان, یہ تاکید بار بار ہو رہی ہے, اور اس لیے کہ سب سے بڑی لغزش گاہ جوانوں کے لیے, عورتوں اور مردوں کے لیے, اب یہاں اسی واقعہ کے اندر ہے کہ یوسف ابھی نابالغ بچہ ہے, اور وہ مرد پاک نگاہوں سے, اچھی نگاہوں سے یوسف کو خریدا, گھر لے کے گیا کہ یہ بچہ فائدہ دے گا اور اسے بیٹا بنائیں گے، لیکن عورت کے ذہن میں کچھ اور گھوم رہا تھا، اس نے اس کو کچھ اور بنانے کا، اور آئے دن اخباروں میں یا واقعات میں سننے کو ملتا ہے کہ دوست دوست کی بیوی کو لے اڑا، دوست دوست کی بہن کو لے گیا، دوست دوست کی ماں کو اغوا کر کے لے گیا، دوست دوست کی بھابھی کو لے گیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ کام نامحرم کا رابطہ ہرگز آپس میں برقرار نہ ہو۔ اور جب دوست آتے ہیں، آپ گھر میں نہیں ہوتے، خواتین کہہ دیں کہ ابھی نہیں ہے، مرد گھر میں نہیں ہے، یا آپ کا دوست گھر میں نہیں ہے، بھائی ہمارا گھر میں نہیں ہے، جب ہمارا بھائی گھر میں آئے تو آپ آئیں اور اس کے ساتھ ملاقات کریں، نہ کہ دروازے کھول دیں، بھائی کا دوست ہے اور انہیں لے جائیں اندر اور مل بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں اور مل بیٹھ کے گپ شپ لگائیں۔ یہ جرم ہے، حرام ہے، گناہ ہے، شیطان کا، شیطانی عمل کا آغاز ہے۔ حتیٰ دین کے نام پر لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، مذہب کے نام پر، مذہب کے نام پر یہ خواتین کا بھی پروگرام ہے، مردوں کا بھی پروگرام ہے، خواتین مردوں میں کوآرڈینیشن کرنی ہے، کوآرڈینیشن کرتے کرتے مذہب الگ رہ گیا، دونوں نے اور کام شروع کر دیا۔ یہی شیطانی عمل کو دعوت دینا ہے، ہرگز یہ کوآرڈینیشن آپ نہ کریں، عورتوں کے ساتھ نہ کریں، جوان لڑکے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، نامحرم کے ساتھ کبھی بھی فری ہونے کی کوشش نہ کریں۔ بلکہ خواتین کو یہ حکم ہے کہ کبھی بھی نامحرم کے ساتھ تبسم کے ساتھ نرم بات مت کرو، ان کو بھائی کہہ کر، ان کو آغا کہہ کر نامحرم کو نہ پکارو، کرخت لہجے میں بات کرو نامحرم مرد کے ساتھ۔ بے شک بہت اچھا آدمی ہے، ایسی کرخت بات کریں عورتیں کہ مرد کو کوئی تما نہ ہو، عورتوں کے اندر تما نہ ہو۔ قرآن میں ہے کہ اور نامحرم عورت اور مرد جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو مرد کی بیماری پہلے جاگ اٹھتی ہے، ان کے دل میں مرض فوراً ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن واقعہ یوسف میں الٹ ہے، عورت کے بیماری پہلے جاگ اٹھی۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامراته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وکذلک۔ خوب، یہاں تک یہ تمہید تھی، اصل مطلب جو اپنی باس کے لیے، حکومت الہی کے لیے اس ماجرا اور آیت کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام مراحل سے یوسف کو گزارا، اور گزارنے کے بعد جو اصل مقام تھا جہاں یوسف کو اللہ نے پہنچایا ان امتحانوں کے بعد، وہ یہ تھا وَكَذَلِكَ، یعنی اس طرح ان مراحل سے گزار کے، مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو اقتدار تک پہنچا دیا۔ تمکن، قدرت و طاقت و اقتدار، سیاسی قوت دے دی یوسف کو ہم نے۔ کذالک مکن لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تاویل الاحادیث، اور احادیث کی تاویل بھی کرتے تھے یوسف، خواب کی تعبیر کرتے تھے، تاویل کرتے تھے، احادیث یعنی باتوں کی، خواب نہیں ہے مراد، باتوں کی تاویل بھی کرتے تھے۔ تاویل سے مراد یعنی حقیقت بیان کرنا، جب بھی کوئی آدمی بات کر رہا ہوتا تھا تو یوسف اس کی حقیقت بیان کر دیتے۔ تفسیر ایک علم ہے، تاویل ایک اور علم ہے، تاویل حقیقت بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف کو خدا نے یہ ملکہ و یہ قدرت عطا کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا تاویل احادیث کا، وہ باتوں کا اصلی حقیقت کو سمجھ جاتے تھے۔ واللہ غالب علی امرہ، خداوند تبارک و تعالیٰ اپنے امر پر، اپنے معاملے پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں امریکہ زیادہ خدا نخواستہ طاقتور ہے، اللہ سے، امریکہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، جبکہ اللہ غالب ہے، خدا کا غلبہ ہے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب اشدہ یعنی جوان ہو گئے، بلوغ کی عمر کو، رشد کی عمر کو یوسف پہنچے، آتیناہ حکمن و علما، ہم نے یوسف کو حکومت بھی عطا کر دی و علم بھی عطا کر دیا۔ وکذلک نجزی المحسنین، ہم اہل احسان کو اس طرح، محسنوں کو جزا دیتے ہیں۔ محسن ان کو نہیں کہتے جو دوسروں کو گفٹ دیتے ہیں، محسن جن کا ہر کام حسین و خوبصورت ہوتا ہے، محسن یعنی سارے کام اس کے اچھے ہوتے ہیں، ہر کام، بات کرتا ہے خوبصورت، بات سنتا ہے خوبصورت، لکھتا ہے خوبصورت، پڑھتا ہے خوبصورت، اٹھتا ہے خوبصورت، جاتا ہے خوبصورت، کوئی کام بھی اس کے حوالے کرو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اس انسان کو محسن کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا محسنین کو پسند کرتا ہے، یعنی جو اپنے تمام کام بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں یہ محسن ہیں، اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے، نہ وہ لوگ جو ٹرخاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، گلے سے اتارتے ہیں، کوئی کام ان کے ذمے کرو بگاڑ کے کرتے ہیں، صحیح طریقے سے اس کو انجام نہیں دیتے۔ مثلا فرض کر لو کوئی ذمہ داری دی، وہ ذمہ داری صحیح طریقے سے انجام نہیں دی، بعد میں کہانی سنا دی۔ یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ آپ کسی کو کوئی کام دیں، ذمہ داری سونپیں، وہ ادا نہیں کرتا وہ کام، بلکہ جتنا وقت اس کو ذمہ داری ادا کرنے پہ لگانا چاہیے اتنی وقت میں بیٹھ کر کہانی سوچتا ہے کام نہ کرنے کے جواز کے لیے، کہ یہ کام کیوں نہیں کیا میں نے۔ اکثر دوستوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا محنت کر کے کہانی بنائی ہے اس سے آدھی محنت میں یہ اصل کام ہو سکتا تھا۔ مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں جو مارکیٹ سے یہ چیز لے آؤ، وہ نہیں جاتا، اور نہ جانے کے لیے ایک مفصل کہانی بناتا ہے، میں نے ارادہ کیا جانے کا، پھر وہ فلاں آ گیا، پھر اس نے کہا رہنے دو، پھر میں نے کہا رہنے دو، پھر میں نے موٹر سائیکل ڈھونڈی، موٹر سائیکل نہیں چلی، سٹارٹ نہیں ہوئی، پھر سٹارٹ ہو گئی، آگے نہیں جاتی تھی، پھر پیچھے چلی جاتی تھی، یہ باتیں کرنا شروع کر دے۔ بھائی اتنی فضول من گھڑت کہانی کے بجائے اگر مارکیٹ سے جا کر ہو کے آ جاتے تو اس سے آدھی انرجی لگتی آپ کی جتنی آپ کو کہانی بنانے پہ لگی ہے۔ ایک جگہ ایک خطیب تھے مولانا صاحب، مجلس ہم نے ایک ہی جگہ پڑھنی تھی، وہ نہیں، وہ کہیں اور پڑھ رہے تھے، میں کہیں اور پڑھ رہا تھا، لیکن ملاقات ہو جاتی تھی آپس میں۔ تو ایک دن وہ ملاقات کے لیے آئے اور کہنے لگے، میں کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو کہنے لگے کہ آپ کا بہت آسان طریقہ ہے مجلس پڑھنے کا، اس میں تو کوئی محنت ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا ہمارا کام بہت سخت ہے، آپ کا کام بہت آسان ہے۔ آپ کا کام آسان اس وجہ سے ہے کہ آپ کتاب میں پڑھتے ہیں اور خود کتاب ممبر پہ لے جاتے ہیں، لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم تو پڑھتے نہیں ہیں، ہم تو گھڑتے ہیں اور گھڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ بات اس کی بالکل صحیح ہے، پڑھنا آسان ہے، گھڑنا مشکل ہے۔ کتنا گھڑے انسان، مثلا دین کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں کچھ نہ کچھ گھڑ کے لوگوں کو پیش کرے تو بہت زیادہ انرجی لگتی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آسان کام چھوڑ کے مشکل کام کیوں شروع کیا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ کے بیان کرو۔ کہا نہیں، لوگ پسند نہیں کرتے، پڑھی ہوئی چیزوں کو لوگ پسند نہیں، گھڑی ہوئی کو خوب پسند کرتے ہیں۔ آپ مثلا امیر المومنین کا خطبہ پڑھ کے سنائیں، کسی کو پسند نہیں آئے گا۔ امیر المومنین کے بارے میں گھڑ کے باتیں کریں، سب کو نعرے لگانا شروع کر دیں گے۔ خوب لوگوں کا مزاج بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب حضرت یوسف اس عمر کو پہنچے، پکی عمر کو، پختہ عمر کو، تو ہم نے انہیں حکومت عطا کی، وہ علم عطا کیا، علم و حکومت عطا کی، تاکہ یوسف تمام امتحان دیے کہ اللہ نے حکومت تک پہنچایا یوسف کو، نہ کہ طاغوت کی حکومت کا حصہ بنے یوسف۔ الہی نظام جا کر قائم کیا حضرت یوسف نے، پہلے اپنا کردار ثابت کیا، پہلے اپنا پاکیزہ کریکٹر ثابت کیا، پہلے ان سارے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، تمام لوگوں کا، بادشاہ سمیت، حکومت سمیت، سب کا اعتماد، یعنی مصر کی بستی میں قابل اعتماد ترین ہستی حضرت یوسف تھے، ان سے بڑھ کر کوئی اور انسان قابل اعتماد نہیں تھا۔ اب یہ کام حضرت یوسف نے اپنے کردار اور اپنی سیرت سے کیا، اور اس وقت حضرت یوسف کو جب اس بادشاہ نے کہا کہ اب میں چاہتا ہوں آپ کو کوئی صلہ دوں، کوئی انعام دوں، حضرت یوسف نے کہا کہ میں الہی نظام نافذ کرنا چاہتا ہوں، اور الہی نظام کے لیے میں وہ امور مجھے دو جو خلق خدا سے مربوط ہیں، ان کے رزق کا مسئلہ ہے، ان کے عدالت کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر حکومت کا مسئلہ ہے، اور انصاف کا مسئلہ ہے، خوب یہ مجھے دو، میں عدالت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف نے حکومت میں جا کر فرعونی نظام کی تائید و نفاذ نہیں کیا، ویب سائٹ پڑھنے والے یہ سن لیں، فیس بک سے دین سیکھنے والے قرآن فرصت میں پڑھ لیا کریں کہ حضرت یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ملک کو حکم عطا کیا تاکہ ہمارا نظام قائم کرے یوسف جا کر، نہ کہ فرعونی نظام قائم کرے۔ لہذا حضرت یوسف نے وہاں پر الہی حکومت قائم کی، الہی نظام قائم کیا، عدالت برپا کی، اتنی رفا عام ہوئی، آسودہ زندگی، سعادت حضرت یوسف نے لوگوں کو فراہم کی۔ جہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے تھے دوسرے ملکوں میں، مصر کے اندر لوگ موجیں کر رہے تھے اس وقت، یہاں کی تعبیر کے مطابق، زبان کے مطابق مصر کے اندر موجیں تھیں لوگوں کی۔ خوب، کس کی تدبیر سے ہوا؟ حضرت یوسف کی تدبیر سے ہوا، اور حضرت یوسف اس طرح سے الہی نظام قائم کرنے پر کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ماجرہ حضرت یوسف کا جاری ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ یوسف میں آیات 56 میں دوبارہ یہ مطلب تکرار ہو رہا، اب توجہ فرمائیں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی، اور بہت سارے مطالعے میں جو ضمنی ہیں، اصل موضوع سے ہٹ کریں لیکن اہم ہیں، آپ جوانوں کے لیے بہت مہم ہیں یہ باتیں، اس لیے ضمناً عرض ہو رہی ہیں۔ آیات 53 میں ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم، میں اپنے نفس کو براءت نہیں کرتا، اپنے نفس کو منزہ نہیں سمجھتا، ما ابرئ نفسی۔ ہم لوگ سب سے زیادہ صفائی کس کی پیش کرتے ہیں؟ اپنی ذات کی، سب سے زیادہ اپنی صفائی پیش کرتے ہیں۔ میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں بہت مخلص آدمی ہوں، میں بہت منظم آدمی ہوں، میں بہت پاک آدمی ہوں، میں بڑا خالص آدمی ہوں، میں بڑا امانت دار آدمی ہوں، میں بڑا مومن آدمی ہوں۔ ہر آدمی اپنے نفس کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو نبی کیوں نہیں بنایا، اتنا معصوم، گناہوں سے پاک، خطاؤں سے پاک، اور اتنا خالص و مخلص و دھلا ہوا، اللہ نے کیوں چنا نہیں اس کو نبوت کے لیے اور امامت کے لیے کیوں نہیں چنا؟ عزیزان، یہ وہ شخصیت ہیں جو پاک ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ، میں اپنی صفائی کبھی بھی پیش نہیں کروں گا۔ اپنی صفائی پیش کرنا دین نہیں ہے۔ کبھی بھی نہ کہو میں بہت اچھا آدمی ہوں، بہت پاک آدمی ہوں، بڑا مخلص آدمی ہوں۔ نہ آغا، مجھ میں ہیں عیب، ہیں کمزور آدمی ہوں، گناہ کیے ہوئے ہیں، کر جاتا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں مجھ سے۔ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھنے آتا ہے، آپ کہہ دو نہ آغا میں نہیں ہوں اتنا اس قابل، اس میں خیانت کر دوں گا۔ اگر آپ اپنا موبائل مجھے امانت کے طور پر دیکھو دے دو، کم از کم یہ کام کروں گا، اسے چیک ہی کر لوں گا کہ اس کے اندر ایس ایم ایس کتنے آئے ہوئے ہیں، اس کے اندر میسج کتنے آئے ہوئے ہیں، اس کے اندر نمبر کس کس کے ہیں، آپ کے گھریلو تصویریں دیکھ لوں گا میں۔ نہ لیا کریں، کہو نہ مجھ سے نہیں رکا جا سکتا، لے لو آپ۔ اپنے نفس کی صفائی مت پیش کریں۔ ما ابرئ نفسی، کون سا نفس؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ، وہ نفس امارہ یعنی جو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، فرمان دیتا ہے، کس کا؟ گناہ کا۔ صبح و شام انسان کو گناہ کا فرمان دیتا ہے نفس امارہ۔ ہم اسیر نفس امارہ ہیں، ہم غلام نفس امارہ ہیں، ہم ہلاک شدگان نفس امارہ ہیں۔ اس نفس امارہ کی صفائی مت پیش کرو۔ یہ نفس امارہ جو سب کچھ غلطیاں کرواتا ہے، آپ اس کی اتنی صفائی پیش کر رہے ہیں؟ ایک نبی بنا کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، نہ آغا میں تو ایسے ہوں، میں تو ویسے ہوں، میں تو فلاں ہوں۔ اور اسی وجہ سے انسان ایک طرف سے نفس امارہ کے اسیر ہیں، لیکن سامنے آ کر نفس امارہ کی صفائی پیش کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں راہوں پر۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک الیوم لدین مکین امین۔ یہ جیل سے جب نکالا گیا یوسف کو، اس وقت کا ماجرا ہے۔ اس وقت چونکہ ثابت ہو گیا کہ یوسف امین انسان ہے، بے گناہ انسان ہے، قابل اعتماد انسان ہے، بہت پاکیزہ انسان ہے، ان امتحانوں میں ثابت ہوا، نہ کہ زبانی کلامی یوسف نے اپنے آپ کی مثلاً کہا میں بڑا انقلابی ہوں، بڑا فلاں ہوں، اور سب کو یقین آ گیا ان کی زبان پر نا، کردار و کریکٹر سے یوسف نے منوایا، اپنے آپ کو منوایا لوگوں سے و حکومت سے. اس وقت اس بادشاہ نے کہا کہ اب تو مکین ہے ہمارے پاس اور امین ہے، ہم امانتے تیرے حوالے کریں گے. کالا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہ خزانے زمین کے میرے حوالے کر دے، میں امین ہوں، چونکہ ساری ڈنڈی اسی میں ماری جاتی ہے، بیت المال میرے سپورٹ کر دے. تیری حکومت کے اندر فساد سارا اس وجہ سے ہے کہ بیت المال میں خیانت ہو رہی ہے، تیرے وزیر اور منسٹر سب کے سب خائن ہیں، افیسر جتنے ہیں محکمہ سارا سب کے سب چور ہیں، سب کے سب کرپٹ ہیں. لہذا اگر تو چاہتا ہے مملکت صحیح چلے، زمین کے خزانوں کا امین مجھے بنا، میں ہوں. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آگاہ بھی ہوں اور محافظ بھی ہوں بیت المال کا. وکذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس طرح مکنا، ہم نے یوسف کو حکومت و اقتدار عطا کیا. وکذالک مکنا لیوسف فی الارض یتبوہ منہا حیث یشاء یصیب برحمتہ کا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، کہ اس طرح ہم نے یوسف کو اقتدار تک پہنچایا، حکومت تک پہنچایا. گویا یہ سارے امتحان اس لیے تھے کہ یوسف کے ہاتھوں سے مصر میں الہی نظام قائم ہو جائے، اتنی سختیوں سے یوسف گزرے تاکہ آخر کار حکومت الہی قائم ہو جائے. اب توجہ کریں، حضرت یوسف نے تن تنہا ایک مبارزہ کیا اپنے نفس کے خلاف، نفس امارہ کے خلاف، اور اس طرح اپنے کردار کی پاکیزگی سے حکومت الہی کے لیے میدان ہموار کیا. یہ یوسفی طریقہ ہے. ایک طریقہ حضرت موسیٰ کا ہے کہ جا کر فرعون سے باقاعدہ ٹکر لیں، غرق کریں، نابود کریں اس کو. اور ایک طریقہ حضرت یوسف کا ہے کہ حضرت یوسف نے اپنا تابع بنا لیا فرعون کو، اپنا مرید بنا لیا فرعون کو، اور یوسف حکمران بن گئے، فرعون ان کے کہنے پر عمل کرنے والا بن گیا. فرعون جو کا اس وقت بھی فرعون تھا، فرعون سلسلہ ہے حکومت کا، شخص کا نام نہیں ہے. جس طرح مغل حکمران، مغل کسی ایک کا نام نہیں ہے، جتنے یہ احمق گزرے ہیں سب کا نام مغل ہے، جتنے آئے ہیں ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے والے یہ سب کے سب مغل تھے. اور اس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کے ذریعے نظام الہی قائم کیا ہے. سورہ مبارکہ یوسف میں ہی آیہ دیگر موجود ہے اسی مضمون کی تائید کے لیے، حکومت الہی و نظام الہی سابقہ امتوں کے اندر. یہاں پر حضرت یوسف مقام تشکر میں شکر کر رہے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خدایا تو نے جو مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تیرا جو فضل و عنایت میرے اوپر ہوا ہے، اس کی بابت میں تیرا شکر گزار ہوں. اب ہمارے یہاں اصل جو ہدایت کا پہلو ہے حضرت یوسف کی داستان میں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اور سارے توجہ دوسرے حاشیے کے مسائل میں ہے جن کے اندر ہدایت کا پہلو نہیں ہے، ان کے اندر زیادہ دلچسپی ہے ہماری. لیکن حضرت یوسف کے تمام واقعہ میں ہدایت ہی ہدایت ہے. از جملہ مثلا ہم اس مطلب میں بہت الجھے ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف کے والدین نے سجدہ کیا حضرت یوسف کو. وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی کسی درگاہ پہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جی چاہتا ہے، ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں میری جبینیں نیاز میں، ہر ایک کی جبینیں نیاز میں ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں. کوئی حکومت کے در پہ سجدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی صدر کے در پہ، کوئی وزیراعظم کے در پہ، کوئی کسی وزیر کے در پہ، کوئی کسی پیر کے در پہ، کوئی کسی کلندر کے در پہ، کوئی کسی بارگاہ کے در پہ، کوئی کسی درگاہ کے در پہ، کوئی کسی جانور کے در پہ، کوئی کسی حیوان کے در پہ. بالآخر ہر ایک کی جبین نیاز میں ہزاروں سجدے مچل رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ سجدہ ہم نے ادا کرنا ہے. عزیزان، سجدہ پیشانی ٹیکنے کا نام نہیں ہے، تسلیم ہونے کا نام ہے. یہ سجدہ جو نماز میں عبادی سجدہ ہے یہ پیشانی رکھنے کا نام ہے جو نماز کے اندر ہے. باقی سجدے جس طرح ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا, وہ آدم کو اس طرح سے سجدہ کیا جس طرح آپ کرتے ہیں, گھٹنے بھی ٹیکے انگوٹھے بھی ٹیکے. سجدے میں کتنی چیزیں زمین پہ لگنی چاہیے؟ سات چیزیں. کون کون سی؟ پیٹ, سجدے میں پیٹ لگنا چاہیے زمین, پیشانی, اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, اور دونوں زانو, اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے. جب تک سجدے میں یہ ساتوں چیزیں زمین کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے. بعض سجدہ کرتے ہیں انگوٹھوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, وہ پیچھے سے بھول جاتے ہیں کہ انگوٹھا رکھنا زمین پر, سجدہ باطل ہو جاتا ہے اگر انگوٹھا اٹھاؤ گے زمین سے. یا سجدہ کر کے ایک ہاتھ سے خارش کرتے رہتے ہیں مثلا, نہ, سجدے میں یہ ساتوں چیزیں زمین پر ہوں. یہ کون سا سجدہ ہے؟ جو خدا کے بندوں نے نماز میں خدا کے لیے کرنا ہے. اصل سجدہ تسلیم ہونا ہے, تسلیم ہو جانا. سجدہ لغوی معنی میں تسلیم ہونے کو کہتے ہیں. فرشتوں نے نہ انگوٹھے ٹیکے, نہ گھٹنے ٹیکے, نہ ہتھیلیاں ٹیکیں, اور نہ پیشانی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ سجدہ زمین پر نہیں تھا, زمین پر آنے سے پہلے تھا, اور سجدہ میں زمین پر پیشانی ٹیکنا ہوتا ہے جبکہ فرشتے زمین پر نہیں تھے. کہاں تھے؟ اب یہ بیان نہیں ہوا کہاں تھے, بالآخر کسی جگہ پر تھے, کوئی مقام تھا, لیکن زمین پر, چونکہ آدم بعد میں زمین میں آئے سجدے کے مارکہ کے بعد. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ زمین ہی نہیں تھی چاہ کے اس پر پیشانی ٹیکی جائے. جیسے کسی شخص نے دوسرے سے آ کر شکوا کیا, گلا کیا, جی آپ کی بکری جو ہے ہماری فصل میں آئی اور کھیت میں کھا گئی آ کے. انہوں نے کہا جی کہ ہماری بکری جو ہے وہ, کہا کون سی کھیت تھی؟ کہا مکئی کھا گئی. انہوں نے کہا ہماری بکری مکئی کھاتی ہی نہیں ہے, اور ہماری بکری آج اصلاً گھر سے باہر نہیں آئی, ہماری بکری اصلاً گھر میں ہی نہیں ہے, اور کہا کہ ہماری اصل سرے سے بکری ہی نہیں ہے. تو جب ہماری بکری ہی نہیں ہے تو اس نے کھائی کیسے آپ کی فصل؟ خوب یہی حال ہے کہ فرشتے, انہوں نے زمین پہ سجدہ کیا, انسانوں کی طرح نہیں کیا. کیوں؟ ایک تو زمین نہیں تھی, دوسرا فرشتوں کی پیشانی نہیں ہوتی, فرشتوں کے گھٹنے نہیں ہوتے, فرشتوں کے انگوٹھے نہیں ہوتے, فرشتوں کی ہتھیلیاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ وہ جسمانی مخلوق ہی نہیں ہے. جب جسم ہی نہیں ہے تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جب پیشانی ہی نہیں ہے تو ٹیکیں گے کہاں؟ جب انگوٹھے ہی نہیں ہیں تو ٹیکیں گے کہاں؟ پھر یہ کیا سجدہ تھا؟ یہ تسلیم ہونا تھا خلیفہ خدا کے سامنے, تسلیم ہونا تھا کہ مان گئے تیری برتری کو, ہم مان گئے تیری خلافت, تیری حکومت, تیری اطاعت کریں گے ہم, تو خلیفہ خدا ہے, مان گئے. پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, اب مان گئے. حضرت یوسف کو جو والدین نے سجدہ کیا وہ یہ کہ مان گئے. یوسف کو, یوسف نے جو خواب میں بھی دیکھا تھا, تاویل احادیث کی, یعنی مان گئے آخرکار بنوانے حاکم. بھائیوں نے بھی مان لیا, وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا, آخر میں یوسف کو حاکم کے طور پر مان لیا, تسلیم ہو گئے سارے کے سارے ان کے سامنے. اس سے کسی درگاہ کا سجدہ ثابت نہیں ہوتا, مطمئن رہیں آپ. فلما دخل على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعويل رؤيا من قبل قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. وہ پہلے اپنے ماں باپ سے بات کی, بھائیوں سے بات کی, ہم میں دوریاں رہی ہیں, آپ خدا نے ہمیں ملا دیا ہے, شیطان آ گیا تھا، بھائیوں کے اوپر سوار ہو گیا تھا، بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا، ظلم کیا، لیکن آخر کار یہ بھی حسن یوسف ہی ہے کہ جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا انہی بھائیوں کو راشن بھی دیا اور انہی کو معاف بھی کر دیا، انہی بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے حضرت یوسف ماجرا میں، رب اے میرے پالنے والے، قد آتیتنی من الملک، اے خدایا تو نے مجھے حکومت عطا کی ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، تو نے مجھے احادیث، یا ہر جگہ خواب ترجمہ ہوا ہے، آپ یوں کہ حقائق، تمام امور کے حقائق کی جاننے کی صلاحیت عطا کی، فاطر السماوات والارض، تو زمین و آسمان کو خلق کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا ولی ہے، صاحب اختیار ہے دنیا و آخرت میں، توفنی مسلمن، مجھے مسلمان اس دنیا سے اٹھانا، وَأَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرمانا۔ یہ آخری دعا تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ نے جو شکر ادا کیا وہ یہ تھا کہ اے پروردگار تو نے مجھے حاکم بنایا، ملک دیا تو نے، حکومت دینے پر تیرا شکر گزار ہوں میں، سختیوں سے گزارا تو نے، بڑے سخت امتحان میرے ہوئے بچپن سے لے کر اس ان عمر تک، لیکن آخر کار جو تو نے صلہ دیا بہت عمدہ صلہ دیا، اور وہ یہ صلہ دیا کہ تو نے مجھے الہی نظام نافذ کرنے کی ذمہ داری سونپی، اور میں اس میں تیری مدد و تیری نصرت سے کامیاب ہوا، اور میں نے مصر میں نظام الہی نافذ کیا۔ یہ ایک اور مورے تھا سورہ مبارکہ یوسف کا، کہ اصل موضوع کم آگے بڑھا اور ضمنی باتیں زیادہ ہو گئیں آج، آگے سورہ دیگر ہے لیکن وقت ہمارا گزر گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چند آیات باقی ہیں وہ اس فصل سے مربوط، وہ کل انشاءاللہ عرض کر